علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم نافع ملے اذبا علماء، علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ آئیے کچھ سیکھتے ہیں کے اندر ہم تراویح کورس کے اندر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم حفاظ اور سامع حضرات کے لیے جو تراویح کورس کل لے کر حاضر ہوئے تھے اس کے دوسرے پارٹ کو پیش کریں گے اور آج اس کو مکمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ ابتدان بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف۔ چنانچہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تراویح سے متعلق ایک حدیث مبارک سماعت کرتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزے تم پر فرض کیے اور میں نے تمہارے لیے رمضان کے قیام کو سنت قرار دیا، اور قیام سے مراد یہاں پر تراویح ہے۔ فرمایا، لہذا جو شخص رمضان میں روزے رکھے اور ایمان کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے قیام کرے یعنی تراویح پڑھے تو وہ اپنے گناہوں سے ایسے نکل گیا جیسے ولادت کے دن اس کو اس کی ماں نے جنا تھا۔ تراویح ایک بہت بہترین عبادت ہے اور ماہ رمضان کی مخصوص عبادات کو جو کاؤنٹ کیا جاتا ہے ان کے اندر ایک تراویح ہے کہ یہ آپ سال کے بقیہ دنوں کے اندر نہیں پڑھتے بلکہ یہ عبادت خاص طور پر ماہ رمضان المبارک کی ہر شب میں ہر عاقل و بالغ مسلمان کے لیے سنت مؤکدہ ہوتی ہے، مرد و عورت دونوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے۔ کل ہم نے سلسلے کے اندر جو چیزیں پڑھیں ان کو مختصر جو ہے وہ ریوائز میں کرنا چاہوں گا۔ تراویح سے متعلق چند اہم مسائل ہم نے جو ہے وہ ڈسکس کیے، اور تراویح سے متعلق ان اہم مسائل کو اگر آپ جاننا چاہیں تو امیر اہل سنت کی کتاب فیضان رمضان کے اندر تراویح کا جو ہے وہ باب ہے، یہ 159 کے اوپر یہ باب جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، اور اس میں ان مسائل کو جو ہم نے بیان کیے مختصر کر کے آگے بیان کیا ہے، پیج نمبر 174 سے لے کے 179 تک یہ مختصر جو ہے وہ مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ ان مسائل کی ریویژن چاہتے ہیں تو آپ فیضان رمضان کتاب کے ان صفحات کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم نے پھر اس بات پر بھی ڈسکس کی کہ ایک امام کے لیے کیا شرائط ہیں، مصلی امامت پر کھڑا ہونے والا چاہے وہ پنجگانہ نماز پڑھانے والا ہو یا نماز تراویح ادا کرنے والا ہو یا وہ شبینہ پڑھانے والا امام ہو یا نوافل پڑھانے والا امام ہو، اس میں کن کن شرائط اور صفات کا پایا جانا ضروری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے پھر یہ بھی بتایا کہ درست قرات کسے کہتے ہیں اور درست قرات کے اندر کن کن باتوں کا خیال کرنا ضروری ہے، اور قرات میں جو غلطی ہوتی ہے تو کون سی غلطیاں وہ ہوتی ہیں جو کہ معنی کو فاسد کر دیتی ہیں، اس کے اوپر بھی ہم نے بات کی۔ آج ہم بڑھتے ہیں ایک مسئلے کی طرف جو کہ تقریباً شاید میں یہ کہوں کہ کئی حفاظ کو یہ پیش آتا ہوگا تو یہ غلط نہیں ہوگا بلکہ اکثر کو یہ پیش آ ہی جاتا ہے، کبھی نہ کبھی بھول چوک کا معاملہ ہے۔ سب سے پہلے تو یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ قرآن کریم کے اندر 14 آیات سجدہ ہیں، اور جب وہ آیت سجدہ آپ پڑھتے یا سنتے ہیں تو آپ پر سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ نماز کے علاوہ بھی اگر آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، آیت سجدہ آتی ہے تو آپ سجدہ تلاوت جو ہے وہ ادا کرنا واجب ہوتا ہے۔ نماز میں جب آپ پڑھتے ہیں تو نماز میں بھی سجدہ تلاوت جو ہے وہ کرنا واجب ہو جاتا ہے، اور نماز کا سجدہ تلاوت بعد میں نہیں ہو سکتا، نماز کے بعد نہیں ہو سکتا، نماز میں ہی جو ہے وہ کیا جائے گا اور فوری طور کے اوپر جو ہے وہ کرنا واجب ہے۔ اگر بلا عذر کوئی تاخیر کرتا ہے تو وہ گناہگار ہوگا۔ لیکن تاخیر کرنے کی وجہ سے گناہگار تو ہوگا، لیکن جب تک نماز میں ہے اس کے اوپر حکم یہی ہوگا کہ وہ سجدہ تلاوت ادا کرے، اور جب اپنے ٹائم سے لیٹ کر کے سجدہ تلاوت جو ہے وہ ادا کیا دوسری رکعت میں یا آخر میں، تو پھر سجدہ صحو بھی کرنا ہوگا. اب جب سجدہ تلاوت کا ہم نے مسئلہ بیان کر دیا، تو اب جب امام صاحب جو ہے وہ سجدے میں جو ہے وہ چلے جائیں، تراویح پڑھاتے ہوئے اللہ اکبر انہوں نے کہا اور ڈائریکٹ سجدے میں چلے جائیں، تو مقتدی پریشان ہو جاتے ہیں. بعض مقتدی جو ہے وہ رکوع میں ہو جاتے ہیں، بعض سجدے میں چلے جاتے ہیں. تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ امام اعلان کر دے کہ پہلی رکعت میں سجدہ تلاوت کی آیت آئے گی، تو اس سے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ پہلی رکعت میں جب امام صاحب اللہ اکبر پہلی مرتبہ کہیں گے تو اس میں رکوع میں نہیں جانا بلکہ سجدے میں جانا ہے، کہ سجدہ تلاوت ادا کرنا ہے. یہ ہونا چاہیے، یہی سب سے بہتر طریقہ ہے. لیکن اگر امام یہ اعلان کرنا بھول جائے تو اب پھر امام بیچارہ کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے کہ یار میں کیا کروں، اب میں نے تو اعلان تو کیا نہیں. اب یا تو بعض ائمہ یا بعض حافظ صاحبان جو ہے وہ بغیر اعلان کیے ہی جو ہے وہ ڈائریکٹ سجدے میں چلے جاتے ہیں، سجدے تلاوت تو اس طرح بھی ادا ہو جاتا ہے، لیکن عجیب کیفیت صفوں کی ہوتی ہے کہ بعض نمازی رکوع میں ہوتے ہیں، بعض سجدے میں ہوتے ہیں، یا بعض ائمہ یا حافظ صاحبان یہ کرتے ہیں کہ پھر وہ ان آیات جو آیات ہیں قرآن کریم کی جن میں سجدہ تلاوت آ رہا ہے اس کو فی الحال چھوڑ کر بقیہ آیات پڑھ لیتے ہیں، اور پھر اگلی رکعت کے اندر دوبارہ اعلان کر کے وہ اس آیت کو ریپیٹ کرتے ہیں. اب اس کے اندر حل کیا ہے کہ اگر آپ اعلان کرنا بھول جائیں تو پھر کیا کریں؟ سجدہ تلاوت کے بعد اگر امام نے رکوع کر لیا اور رکوع کے اندر اس نے سجدہ تلاوت ادا کرنے کی نیت کر لی تو بھی سجدہ تلاوت ادا ہو جاتا ہے، یہ ہے ایک مسئلہ. لیکن امام تو نیت کر لے گا، لیکن امام نے جو نیت کی کیا پیچھے مقتدی بھی نیت کر پائیں گے؟ انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ کئی مقتدیوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ امام صاحب نے سجدہ تلاوت کی آیت جو ہے تلاوت کی ہے. تو جب وہ نیت نہیں کریں گے اور امام نیت کر لے گا تو امام کا تو سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا، لیکن مقتدیوں کا سجدہ تلاوت ادا نہیں ہوگا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح رکوع کرنے سے سجدہ تلاوت ادا ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے سجدہ کرنے سے بھی سجدہ تلاوت ادا ہو جاتا ہے. سجدہ کرنے سے مراد سجدہ نماز، کہ اگر امام نے آیت سجدہ پڑھی اور اس کے بعد تین آیات سے زیادہ نہیں پڑھی، اس سے پہلے ہی اسے یاد آ گیا یا سجدہ تلاوت پہ ہی اسے یاد آ گیا، تو اب امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں، نماز کا رکوع کریں اور اس رکوع میں سجدہ تلاوت کی نیت نہ کریں، کھڑے ہوں قومہ کریں اور پھر سجدے میں چلے جائیں. تو اب جب یہ سجدے میں چلے جائیں گے تو اب اس سجدے سے نماز کا سجدہ بھی ادا ہو جائے گا اور سجدہ تلاوت بھی ادا ہو جائے گا، اور اب نیت کی بھی حاجت نہیں رہے گی کہ اس سجدہ نماز سے سجدہ تلاوت بھی ادا ہو جائے گا. تو نہ مقتدیوں کو اس سجدہ نماز میں سجدہ تلاوت کی نیت کرنے کی حاجت ہے، نہ ہی امام کو. تو لہٰذا اگر کوئی امام بھول جائے تو اسے چاہیے کہ وہ تین آیات سجدہ تلاوت کے بعد ادا نہ کرے، بلکہ سجدہ تلاوت ادا کرتے ہی، یا اگر ایک آیت اوپر پڑھ لی ہے تو وہ پڑھ کر رکوع میں چلے جائے، مگر اس رکوع میں سجدہ تلاوت کی نیت ہرگز نہ کرے، اور پھر کھڑا ہو جائے قومہ کرے اور پھر سجدے میں جائے. تو اس سجدہ نماز سے ہی مقتدی اور امام سب کا ہی سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا. اور اس مسئلے کو بعد میں نمازیوں کو بیان بھی کر دے، کیونکہ بسا اوقات نمازیوں کو یہ تشویش ہوتی ہے کہ جناب ہماری تو پوری تراویح کے اندر 14 سجدے ہوئے ہی نہیں، یا آج تو فلاں پارہ امام صاحب نے پڑھایا ہے لیکن سجدہ جو ہے وہ ہوا ہی نہیں. تو لہٰذا ان کی بھی پریشانی کو دور کرنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ یہ مسئلہ بھی ان کو سمجھا دیا جائے. اگر کہیں پر یہ صورتحال درپیش ہوئی ہے تو وہاں پر یہ مسئلہ بتا کر عوام کو بھی پریشانی سے نکالا جا سکتا ہے. تو سجدہ تلاوت کا اگر اعلان کرنا بھول جائیں تو اس میں سجدہ تلاوت اس طریقے کار کے مطابق حافظ اختیار کر سکتے ہیں. اب ہم بڑھتے ہیں نماز کے مکروہات اور مفسدات کی طرف. نماز کے مکروہات اور مفسدات اگر آپ جاننا چاہیں تفصیل سے، تو امیر اہل سنت کی کتاب نماز کے احکام میں آپ مطالعہ کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر ہم چند ان مفسدات کا ذکر کرتے ہیں اور مکروہات کا ذکر کرتے ہیں کہ جو عموماً جو ہے وہ پائے جاتے ہیں. اس میں ایک یہ کہ بس تراویح کی نماز چونکہ تلاوت اس میں زیادہ ہوتی ہے تو کافی لمبی جو ہے وہ قرات ہو جاتی ہے. تو اب یہ ایک رکن ہوتا ہے. رکن کسے کہتے ہیں؟ قیام ایک رکن ہے, رکوع ایک رکن ہے, سجدہ ایک رکن ہے, یہ سب ایک رکن ہے. اب قیام چھوٹا ہوگا تو وہ رکن چھوٹا ہو گیا, لیکن اگر قیام بڑا ہو گیا تو وہ ایک ہی رکن قرار پائے گا, وہ زیادہ رکن قرار نہیں پائیں گے. تو ایک رکن میں امام کو یا کسی بھی نمازی کو 3 مرتبہ سے کم تو کھجانے کی اجازت ہے, یا کوئی بھی عملے قلیل کرنے, عملے قلیل یعنی چھوٹا عمل کرنے کی اجازت ہے. مثلا یوں کھجا لیا, یا اگر مائک امام صاحب کا کچھ دور ہو گیا تو اسے جو ہے وہ قریب کر لیا, تو 2 مرتبہ تو کر سکتے ہیں ایک رکن میں. لیکن اگر 3 مرتبہ امام نے ایک رکن میں ایسا کر لیا, یا مقتدیوں نے جو ہے وہ ایک رکن میں 3 مرتبہ کھجا لیا, تو نماز فاسد ہو جائے گی, نماز ٹوٹ جائے گی. تو اس بات کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے, خود امام کو بھی, کہ جب امام کی نماز فاسد ہوگی تو سبھی کی فاسد ہو جائے گی, اور مقتدیوں کو بھی, کہ اگر کسی بھی نمازی کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا کہ اس نے اپنی ایک رکن کے اندر 3 مرتبہ جو ہے وہ کھجا لیا تو بھی نماز فاسد ہو جائے گی. 3 مرتبہ کھجانا جو ہے وہ کسے کہتے ہیں؟ یوں کہا جائے گا, مثال کے طور پہ آپ ہاتھ باندھ کر جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں قیام میں, اب کسی کو جو ہے وہ کھجانا پڑا, اس نے کھجایا پھر ہاتھ رکھ لیا, پھر کھجایا پھر ہاتھ رکھ لیا, اور اب جب اس نے 3ری مرتبہ کھجایا تو یہ نماز فاسد ہو گئی. تو لہٰذا ایک رکن کے اندر ضرورتاً 2 مرتبہ تک تو کھجا سکتے ہیں, 2 سے زیادہ مرتبہ جو ہے وہ کھجائیں گے تو نماز فاسد ہو جائے گی. یہی مائک جو ہے وہ قریب کرنا ہے, مائک گر گیا, ہل گیا, کچھ بھی ہوا, تو عملے قلیل, بات ہم کر رہے ہیں عملے قلیل کی, کیونکہ اگر کوئی ایک ایسا عمل کیا کہ جسے دور سے دیکھنے والا اس عمل کی وجہ سے اسے نماز میں نہ شمار کرے, وہ اگر آ کر دیکھے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ نماز میں, بلکہ وہ سمجھے کہ نہیں یہ نماز وماز تو نہیں پڑھ رہا, کوئی ایسا اگر کوئی شخص کام کر رہا ہے, تو اسے عمل کثیر کہا جاتا ہے. عمل کثیر جو ہے وہ 1 مرتبہ بھی ہو تو نماز کو فاسد جو ہے وہ کر دیتا ہے. مثال کے طور پہ کوئی شخص جو ہے وہ آ رہا ہے اور نمازی جو ہے وہ نماز کے اندر جو ہے وہ اپنے واسکٹ کے جو ہے وہ بٹن جو ہے وہ سارے لگا رہے, تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے یہ جو آنے والا ہے وہ دیکھ کے کبھی بھی اسے نماز میں شمار نہیں کرے گا. تو لہٰذا اگر عمل کثیر 1 مرتبہ بھی ہوگا تو نماز فاسد ہو جائے گی, اور اگر عمل قلیل ہے, چھوٹا عمل ہے, تھوڑا عمل ہے, اگر وہ 2 مرتبہ ہوگا ایک رکن میں تو نماز فاسد نہیں ہوگی, البتہ 2 سے زائد ہوگا, 3ری مرتبہ ہوگا تو نماز فاسد ہو جائے گی. اگر کبھی ایسا ہو جائے امام سے غلطی میں ہو جائے تو وہ فوری طور پر نماز توڑ دے, کہ نماز تو ٹوٹ ہی چکی ہے, لہٰذا اعلان کر دے کہ یہ نماز دوبارہ یہ رکعت پڑھی جائیں گی. یوں ہی اگر کسی مقتدی سے پیچھے ایسا معاملہ ہو کہ اس کو پتہ ہے میری تو نماز ٹوٹ گئی ہے, تو اب وہ صف کے اندر شرما شرمی میں کھڑا نہ رہے, بلکہ دوبارہ اللہ اکبر کہہ کر جو ہے وہ نیت باندھ کے دوبارہ امام کے ساتھ شامل ہو. اگر 1 رکعت گزرنے کے بعد یہ واقعہ ہوا تو پھر امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ مسبوق مقتدی کی طرح اپنی 1 رکعت کھڑے ہو کر دوبارہ پڑھے گا. یوں ہی اگر 1 رکعت پر سلام پھیر لیا, یا 3 رکعت پر جو ہے وہ سلام پھیرا اور دوسری کے اوپر جو ہے وہ بیٹھا نہیں تھا, تو اب سلام پھیرنے کے بعد جو ہے وہ اگر کوئی ایسا کام کر لیا جو کہ نماز کو فاسد کرنے والا ہے, تو اس صورت کے اندر بھی نماز فاسد ہو جائے گی. اگر سلام پھیرا اور یاد آ گیا اور پھر فوراً جو ہے وہ کھڑا ہو گیا اور 1 رکعت جو ہے وہ اور پڑھ لی اور پھر آخر میں سجدہ صحف کر لیا, تو نماز ہو جائے گی. لیکن اگر سلام پھیرنے کے بعد امام صاحب نے جو ہے پیچھے پوچھا, ہاں بھائی کتنی رکعتیں ہوئی ہیں, تو اب جو ہے وہ نماز فاسد ہو گئی, اب نماز کو دوبارہ ہی پڑھنا ہوگا. مکروہات کی طرف جو ہے وہ ہم چلتے ہیں, کہ مکروہات جو ہے وہ کیا جو ہے وہ پائے جاتے ہیں. مکروہات کے بھی جیسے ہم نے کہا کہ ڈیٹیل تو آپ امیر اہل سنت کی کتاب نماز کے احکام میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں, لیکن جو عموماً صورتحال نظر آتی ہے یا لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ تراویح وغیرہ کے اندر اس طرح کی چیزوں میں مبتلا ہوتے ہیں, تو ان میں سے نمبر 1 دیکھیں کہ داڑھی کے ساتھ جو ہے وہ کھیل رہے ہیں, یا کپڑوں کے ساتھ جو ہے وہ کھیل رہے ہیں, یا بدن کے ساتھ جو ہے وہ ویسے ہی جو ہے وہ کھیل رہے ہیں. تو داڑھی, کپڑے یا بدن کے ساتھ نماز میں کھیلنا یہ مکروہ تحریمی ہے. یوں ہی کپڑا سمیٹنا یا کپڑا موڑنا, کپڑا فولڈ کر کے نماز پڑھنا کہ آپ کا جو ہے وہ पायजामा या शलवार जो है वो लंबी है तो अपने नेफे के पास से बाज लोग जो है वो उड़स लेते हैं, या पैंट लंबी है तो बाज लोग नीचे की जानिब से मोड़ लेते हैं, तो इस हालत में नमाज पढ़ना मकरूह है, तहरीमी है। यह नमाज वाजिबुल इयादा होती है, इसको दोबारा पढ़ना लाजिम होता है, तो और इस हालत के अंदर नमाज पढ़ना जायज़ भी नहीं है। तो इमाम को भी इस बात का ख्याल करना ज़रूरी है और मुक्तदी को भी। यूं ही कॉटन का सूट पहना हुआ है और रुकू सजदे में जाते हुए उसकी स्त्री को जो है वो बचाने के लिए आप जो है वो कपड़ा समेट कर जो है वो ऊपर उठा कर जो है वो समेट कर उसे रुकू में जा रहे हैं, सजदे में जो है वो जा रहे हैं, कादे से उठ कर जो है वो आप कपड़े को जो है वो सेट कर रहे हैं, तो ये सब जो है वो कपड़े के साथ खेलना, कपड़ा समेटने की जो सूरतें पाई जाती हैं ये नमाज को मकरूह कर देती हैं। और जो नमाज मकरूह है तहरीमी की वजह से मकरूह होती है, उस नमाज को दोबारा लौटाना वाजिब होता है। इमाम के पीछे अगर किसी शख्स से कोई वाजिब भूले से छूट जाए तो उस शख्स के ऊपर कुछ भी लाजिम नहीं होता कि इमाम की नमाज ही उसे काफ़ी हो जाती है। लेकिन अगर किसी मकरूह तहरीमी का आपसे इर्तिकाब हो जाता है तो अब इमाम की नमाज आपको काफ़ी नहीं होगी, बल्कि अब आपको अपनी उस नमाज को दोहराना होगा बाद में। तो ये मकरूहात तहरीमा भी जानना ज़रूरी है आम नमाजियों के भी, और बिलखसूस जो है वो इमाम साहिबान को भी, हाफिज साहिबान को भी, कि वो उन बातों का भी ख्याल करते हुए नमाज पढ़ाएँ। अब हमारा अहम जो है वो कोर्स का पॉइंट है, मौजू है कि सामे लुकमा कब और कैसे दे। लुकमा एक बहुत तरावी के अंदर जो है वो मेन टॉपिक होता है। जनाब आज इमाम साहब को इतने लुकमे मिले, इमाम साहब की आज इतनी गलतियां आई, हाफिज़ साहब और इमाम साहब ने जो है वो लुकमा दिया, हाफिज़ साहब का ये कहना होता है भाई लुकमा इन्होंने गलत दिया या लुकमा जो है वो ठहर कर देना चाहिए, और बहुत सारी बातें जो है वो चल रही होती हैं। तो यहाँ पर सामे के लिए बहुत सारी बातें हैं कि वो इस बात का ख्याल करे कि लुकमा कब दे और कैसे दे। जी, सबसे पहली बात ये कि लुकमा क्या फौरन देना चाहिए या कुछ जो है वो ठहर कर लुकमा देना चाहिए। लुकमा फौरन नहीं देना चाहिए, बल्कि अगर ये मालूम है कि इमाम अपनी गलती को दुरुस्त कर लेगा तो इस सूरत के अंदर उसको इतना मौका दिया जाए कि वो अपनी गलती खुद ही दुरुस्त कर ले। बल्कि जहां पर पता है कि फौरन लुकमा देने की वजह से हो सकता है कि इमाम जो है वो कोई ऐसे अल्फाज मुंह से निकाल दे कि जिसकी वजह से नमाज फासिद हो जाएगी, तो वहां और ज्यादा एहतियात की हाजत है कि बाज आइम्मा परेशान हो जाते हैं तो मुमकिन है कि बे ख्याली में उनके मुंह से कोई ऐसा आ ऊं करके जुमला जो है वो निकल जाए, तो लुकमा फौरन ना दिया जाए। अलबत्ता अगर ये पता हो कि फौरन लुकमा ना दिया तो इमाम कोई गलती कर बैठेगा या इमाम खामोश हो गया, अब पता है कि लुकमा नहीं दिया तो तीन मरतबा सुबहानअल्लाह कहने की मकदार ये खामोश खड़ा रहेगा, तो इस सूरत के अंदर फिर फौरन लुकमा दिया जाएगा ताकि नमाज को फसाद से या कराहत तहरीमा से बचा लिया जाए। लुकमा क्यों दिया जाता है ये बात भी जानना ज़रूरी है कि लुकमा क्यों दिया जाता है। लुकमा फ़कत तरावी में नहीं बल्कि आम नमाजों के अंदर भी दिया जा सकता है। लुकमा दर हकीकत तो कलाम है, बातचीत है कि आप इमाम को गलती पर मुतनब्बे करते हैं, कि तंबीह करते हैं कि आप गलती कर रहे हैं, दुरुस्त ये है, आप ये पढ़ लें। ये अल्फाज तो नहीं कहे जाते, लेकिन अगर सुबहानअल्लाह कह रहे हैं तो उसके ज़रिए गोया कि आप बता रहे होते हैं कि इमाम साहब खड़ा नहीं होना था, बैठना था, या अल्लाह अकबर आप कह रहे हैं तो गोया कि आप ये बता रहे होते हैं कि इमाम साहब बैठना नहीं था, खड़ा होना था। तो असलन तो ये बातचीत है और नमाज बातचीत से फासिद हो जाती है, उसकी इजाज़त नहीं है। लेकिन लुकमे के अंदर ज़रूरतन इस बात की इसलिए इजाज़त दी गई कि यहाँ पर मकसूद इस्लाह नमाज है, लुकमे के ज़रिए नमाज को दुरुस्त करना है, क्योंकि अगर लुकमा ना दिया तो नमाज या तो फासिद हो जाएगी या मकरूह तहरीमी हो जाएगी। तो नमाज को फसाद और कराहत तहरीमी से बचाने के लिए ज़रूरतन लुकमा देने की इजाज़त दी गई। आम नमाजों में अमूमन जो लुकमा दिया जाता है वो इमाम रुकू में जो है वो इमाम को खड़ा होना था दूसरी रकात पढ़कर जो है वो और उसने सलाम फेर लिया, या जो है वो उसको पहली रकात के बाद खड़ा होना था लेकिन वो बैठ गया तहियात के अंदर, तो यूँ इस तरह की गलतियाँ होती हैं। लेकिन आम नमाजों में भी अगर इमाम किराअत में गलती कर ले तो किराअत की गलती का भी लुकमा आम पंजगाना नमाजों में भी दिया जा सकता है। अलबत्ता अगर इमाम ने सूरह फातिहा पढ़ ली और सूरह फातिहा के बाद तीन आयत जो है वो छोटी पढ़ ली है तो अब लुकमा, अब अगर उसके बाद कोई गलती करता है तो दो सूरतें, या तो इमाम ऐसी गलती करेगा जिसकी वजह से قراءت کی وہ غلطی ہوئی کہ جس کی وجہ سے معنی فاسد ہو گئے، اور معنی فاسد ہو جائیں گے تو نماز فاسد ہو جائے گی، تو ایسی غلطی کا تو بتا دینا، عام پنجگانہ نمازوں کے اندر بھی جو ہے وہ فرض ہے، اور اگر ایسی غلطی نہیں ہے بلکہ امام نے درمیان میں ایک آیت چھوڑ کر اگلی کوئی دوسری آیت جو ہے وہ پڑھ لی، تو اس صورت کے اندر عام پنجگانہ کا نمازوں کے اندر بتانا ضروری نہیں ہے، اس کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے کہ نماز میں کوئی فساد نہیں آ رہا۔ البتہ تراویح میں چونکہ مقصود یہ ہے کہ پورا قرآن کریم جو ہے وہ بالترتیب پڑھا جائے، تلاوت کیا جائے، تو یہاں پر اگر درمیان میں امام کوئی آیت چھوڑ رہا ہے تو اگرچہ وہ پہلے 3 یا 10 آیتیں ہی کیوں نہ پڑھ چکا ہو، اب اس کو یہاں پر تراویح کے اندر لقمہ دیا جا سکتا ہے، اور یہاں لقمہ دینا بھی چاہیے۔ جو بعض آئمہ یہ جو ہے وہ سمجھتے ہیں یا سامے یہ سوچتے ہیں کہ امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد بتا دوں گا کہ یہ غلطی ہوئی تھی، تو یوں نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آپ ان کو نماز کے اندر ہی بتا دیں تاکہ وہیں پر ہی غلطی درست ہو کے جو بالترتیب قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے وہ درست ترتیب کے مطابق ہی ہوتی رہے۔ تو لقمہ کے اندر جو ہے وہ اس بات کا خیال رکھا جائے، اور لقمہ کا جیسے ہم نے بیان کیا کہ لقمہ جو ہے وہ ضرورتاً رکھا گیا، تو اب سامے کو کھڑا کیا گیا لقمہ دینے کے لیے، تو اب سامے نے اگر لقمہ دے دیا تو اب ارد گرد سے اور 10-12 حافظوں کا جو ہے وہ بولنا یہ درست نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی جگہ پر سامع نے لقمہ دیا، امام اس کا لقمہ جو ہے وہ نہیں لے رہا، اور پتہ ہے کہ اب اگر امام لقمہ نہیں لے گا تو غلطی وہ کر رہا ہے جس کی وجہ سے نماز فاسد ہو جائے گی، اگر 2 حافظ اور لقمے میں بولیں گے تو امام کو یقین ہو جائے گا اس بات پر کہ ہاں جو میں واقعی غلطی کر رہا ہوں اور سامع جو لقمہ دے رہا ہے وہ درست لقمہ دے رہا ہے، مجھے لینا چاہیے، تو پھر اس صورت کے اندر بقیہ کو بھی کہنے کی حاجت، یہی عام نمازوں کے اندر بھی ہے۔ مؤذن صاحب نے امام صاحب کو لقمہ دیا، سبحان اللہ کہہ کر کے امام صاحب بیٹھنا ہے، 4th رکعت ہے یا 2nd رکعت ہے، اور جس مقام پر بیٹھنے کا کہنا تھا وہیں پر ہی کہا ہے، لیکن امام جو ہے وہ کنفیوژن کا شکار ہے کہ نہیں میں بھی مؤذن غلطی پر ہوں، میں تو صحیح جو ہے وہ کھڑا ہوا ہوں، تو اب 2-4 اور مقتدیوں نے بھی اس وجہ سے لقمے کو بڑھایا کہ بھئی تاکہ امام صاحب کو یقین آ جائے کہ نہیں واقعی وہ غلطی کر رہے ہیں، ان کو اس مقام پر بیٹھنا ہی ہے، تو ان کا لقمہ دینا بقیہ مقتدیوں کا بھی درست ہے، لیکن بلا وجہ سب کا ہی جو ہے وہ شروع سے ہی لقمہ دینے میں شور کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ بعض جگہوں پر سامع مختص ہوتا ہے امام کا، حافظ کا تراویح میں، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے حافظ صاحبان جو ہے وہ اہل محلہ میں ہوتے ہیں، وہ بھی آگے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ امام کو بلا وجہ جو ہے وہ ٹوکتے ہیں نماز کے اندر، پریشان جو ہے وہ کرتے ہیں، تو یہ کرنا جو ہے وہ ہرگز جائز نہیں ہے، اس پر ہم آگے بات کریں گے۔ اچھا لقمہ دینے میں نیت کیا ہو؟ لقمہ دینے میں نیت جو ہے وہ لقمہ دینے کی ہی کرے، تلاوت کی نیت نہ کرے، کیونکہ سامع بھی مقتدی ہے اور مقتدی کو امام کے پیچھے تلاوت کرنا جائز نہیں ہے، تو لہٰذا لقمہ دینے میں نیت سامع جو ہے وہ لقمہ دینے کی ہی کرے، تلاوت کی نیت ہرگز نہ کرے۔ لقمہ دینے کی فرضیت کا ہم نے بیان کر دیا کہ لقمہ دینا کب فرض ہوگا، جب پتہ ہے کہ لقمہ نہ دینے کی وجہ سے نماز فاسد ہو جائے گی تو اس صورت میں لقمہ دینا فرض ہوتا ہے، اور جب پتہ ہے کہ نماز لقمہ دینے نہ دینے کی وجہ سے مکروہ تحریمی ہو جائے گی تو پھر لقمہ دینا واجب ہو جاتا ہے۔ اور شک و شبہ کی بنیاد کے اوپر لقمہ دینا، یعنی ایسی غلطی ہے جو کہ معنی فاسد نہیں کرتی لیکن سامع کو بھی شبہ ہے کہ پتہ نہیں غلطی ہے یا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جو ہے وہ شبہ کی بنیاد کے اوپر ہی لقمہ دے رہا ہے، تو اس کو لقمہ دینا ناجائز ہے۔ جب شبہ ہے تو پھر سامع لقمہ نہ دے، بلکہ سلام پھیرنے کے بعد اس مقام کو دیکھ لے، اگر واقعی غلطی تھی تو امام کو بیان کر دی جائے، اگر غلطی نہیں تھی تو پھر سامع خود ہی خاموشی اختیار کر لے گا۔ لقمہ قرآن کریم سے دیکھ کر دینا جائز نہیں ہے، قرآن کریم سے دیکھ کر کوئی نماز میں تلاوت کرتا ہے تو نماز ہی فاسد ہو جاتی ہے، لہذا جب وہ لقمہ دیکھ کر پڑھے گا بولے گا تو نماز اس کی فاسد ہو جائے گی، اور جب اس کی نماز فاسد ہو جائے گی تو امام نے اگر اس کا لقمہ لے لیا تو امام نے ایسے شخص کا لقمہ لیا جو کہ نماز میں نہیں تھا۔ امام لقمہ اپنے مقتدی کا ہی لے سکتا ہے، کسی دوسرے مقتدی کا یا نماز سے باہر کسی شخص کا اگر لقمہ لے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ بلا وجہ لقمہ دینا، بے محل لقمہ دینا، اس کی بھی صورتیں ہوتی ہیں، جیسے کہ امام جو ہے وہ کھڑا ہو رہا ہے یا بیٹھ رہا ہے، اس میں جو غلطیاں ہوتی ہیں رکوع उस कादे में बैठने की, उठने की। यहाँ पर भी बाज़ लोग जो है वो लुकमा देते हैं, लेकिन वो लुकमा गलत होता है। जिसे लुकमे का मकसद है कि नमाज को आपने मकरूह तहरीमी से बचाना है, फसाद से बचाना है। अब अगर इमाम ने जो काम किया उसकी वजह से नमाज में सजदा सहव उस पर लाजिम हो गया, तो अब इमाम को लुकमा देना उसी चीज़ का ये बेमहल हो जाता है। इसकी मिसाल यूँ ले लीजिए, जो माह रमज़ान के अंदर पेश आ जाता है, ख़ास तौर पे पहले जो है वो रोज़े को ही फर्स्ट फर्स्ट जो है वो वितर की जमात होती है, इमाम साहब जो है वो तीसरी रकात के अंदर अल्लाह अकबर कह के रुकू में चले गए, दुआए कुनूत नहीं पड़ी, अब पीछे से मुक्तदी लुकमा दे रहा है, तो ये लुकमा देना उसका बेमहल है। क्यों? क्योंकि क्योंकि जब इमाम रुकू में चला गया तो अब उसे लौट कर आना जायज़ नहीं है दुआए कुनूत पढ़ने के लिए, बल्कि उसके लिए हुक्म ये है कि रुकू के बाद सजदा करे और आखिर में सजदा सहव कर ले तो उसकी नमाज अदा हो जाएगी। तो लिहाजा जब नमाज अदा हो जाएगी तो अब जो है वो सजदा सहव तो उसके ऊपर लाजिम हो गया, तो लिहाजा इमाम को पलट कर नहीं आना चाहिए और लुकमा देने वाले का लुकमा देना भी यहाँ पर बेमहल है। सामे के अलावा भी क्या कोई शख्स लुकमा दे सकता है? जी हाँ, बिल्कुल दे सकता है। अगर सामे गलती नहीं बता रहा तो हर नमाजी को ये इख्तियार है कि वो गलती बता सकता है, जिसे पता हो कि वाकई ये गलती है और वो दुरुस्त गलती करवाना भी जानता हो, उसे आता भी हो। तो ये नहीं कि जनाब सामे ही गलती बताएगा, नहीं, अगर सामे गलती छोड़ रहा है तो कोई दूसरे हाफिज़ साहब भी बता सकते हैं। अलबत्ता वो हाफिज़ बताने में एक तो अच्छी नीयत रखे, अपना हाफिज़ होना जतलाना मकसूद ना हो, इमाम को परेशान करना मकसूद ना हो, मीज़ ये ना हो कि जनाब वो दसवीं सब से खड़े होकर जो है वो लुकमा दे के इमाम को उसकी आवाज़ ही समझ में ना आए। तो लिहाजा लुकमा उस वक्त दें कि आपके लुकमे की आवाज़ इमाम तक जो है वो बआसानी पहुंच जाए, तो इस सूरत में आप लुकमा दे सकते हैं कि अगर सामे लुकमा नहीं दे रहा, और अगर सामे लुकमा दे रहा है तो फिर बिला वजह आपको लुकमा देने की हाजत नहीं है। हाफिज को परेशान करने के लिए लुकमा देना कैसा? यहाँ पर सईदी आदत अली रहमा का ये फतवा जो है वो मुलाहजा कर सकते हैं तमाम ही जो है वो हाफिज साहिबान, कि आप इरशाद फरमाते हैं कि कारी यानी पढ़ने वाले को परेशान करने की नीयत से लुकमा देना हराम है। आजकल बहुत से हुफाज का ये शेवा है कि वो बिला वजह लुकमा दे देते हैं परेशान करने की नीयत से। फरमाते हैं कि ये बताना नहीं बल्कि दर हकीकत यहूदियों के इस फेल में दाखिल है जिसका जिक्र कुरान करीम के अंदर है, और वो क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरआनी वल गौफी, काफिर कहते हैं ये कुरान ना सुनो और इसमें बेहुदा गुल शोर करो। तो अपना हिफ्ज जताने के लिए ज़रा ज़रा शुबा पर रोकना रियाकारी है, और रियाकारी हराम है और नमाज में और ज़्यादा जो है वो हराम है। तो लिहाजा अगर आप हाफिज़ हैं तो आपको इमाम महल्ला को, हाफिज़ को, तरावी के इमाम को या किसी को भी इस तरह नमाज में परेशान नहीं करना चाहिए। जहाँ गलती हो वहीं पर जो है वो आप बयान करें, अपना हिफ्ज जो है वो हरगिज़ ना जतलाया जाए। सामे के अलावा भी लुकमा दे सकते हैं, और यहाँ ये बया बात भी याद रहे कि नाबालिग बच्चा भी लुकमा दे सकता है। नाबालिग इमामत तो नहीं करा सकता तरावी की, बालिगों की, लेकिन अगर मुक्तदियों में ऐसा नाबालिग बच्चा है जो समझदार है, नमाज पढ़ना जानता है, नमाज पढ़ रहा है इमाम के पीछे दुरुस्त तरीके से, तो अगर वो हाफिज़ है और उसे इमाम की गलती महसूस हुई तो नाबालिग लुकमा दे सकता है, इमामत नहीं करा सकता लेकिन बहरहाल लुकमा दे सकता है। अब बढ़ते हैं हम ख़त्मे कुरान से मुतालिक मसाइल की जानिब, कि ख़त्मे कुरान जो है वो किया जाता है तो ख़त्मे कुरान में किन किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। मुस्तहब ये है कि ख़त्मे कुरान में, ख़त्मे तरावी में तीन बार कुल हुवल्लाह शरीफ जो है वो पढ़ी जाए। तो आखिरी रकात जो होती हैं 27वीं को ख़त्म हो रहा है, या कहीं पर 10 रोज़ा है या कहीं पर 6 रोज़ा है, तो वहाँ पे जो आखिरी रकात होती हैं उनमें किसी एक रकात में तीन बार जो है वो कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ ली जाइए। जब तरतीब कुरान में कुल हुवल्लाह शरीफ आई तो उसी को तीन मरतबा जो है वो पढ़ लिया जाए, कि पूरा कुरान करीम पढ़ने का सवाब मिलता है तीन बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ने से। नीज़ बेहतर यह है कि ख़त्म के आखिरी दिन जब सूरह नास पढ़ ली तो अब उसी रकात में या अगली रकात के अंदर آخری رکعت کے اندر الف لام میم سے مفلحون تک دوبارہ جو ہے وہ پڑھ لیں، کہ گویا کہ یہ دوبارہ قرآن کریم جو ہے وہ شروع کرنے کے ارادے کی طرف جاتی ہے بات. تراویح کے اندر اس بات کو بھی یاد رکھا جائے کہ ہمارے ہاں جیسے بھی میں نے کہا کہ 6 روزہ تراویح ہے یا 10 روزہ تراویح، یہ بھی ہوتی ہے، یا جہاں 27 روزہ تراویح بھی ہوتی ہے، تو وہاں کئی لوگ جو ہے وہ جب تراویح میں ختم قرآن ہو جاتا ہے تو اس کے بعد تراویح چھوڑ دیتے ہیں، تراویح نہیں پڑھتے. 5 روزہ والے 5 روزہ کے بعد نہیں پڑھتے، 10 روزہ والے 10 روزہ کے بعد نہیں پڑھتے، 27 روزہ والے آخری 3 دن کی نہیں پڑھتے. ایسا کرنا جائز نہیں ہے. تراویح ہر عاقل و بالغ مرد و عورت کے لیے سنت مؤکدہ رمضان کی ہر رات میں، تو لہٰذا ہر رات میں تراویح آپ 20 رکعت پڑھیں گے. ختم قرآن ایک جدا سنت ہے اور تراویح ایک علیحدہ سنت ہے. ختم قرآن اگر کوئی نہیں کرتا تو گناہگار نہیں ہوگا، لیکن اگر تراویح چھوڑنے کی عادت بنائے گا تو گناہگار ہوگا. لہٰذا اگر آپ ختم قرآن کی سنت کی ادائیگی کے لیے کسی جگہ پر ختم قرآن سن لیتے ہیں 10 روزہ میں، 15 روزہ میں یا 27 روزہ میں، تو بھی بقیہ جو دن باقی ہیں ماہ رمضان المبارک کے، اس کے اندر آپ تراویح روزانہ پڑھیں گے، تراویح نہیں چھوڑیں گے. اب چاہے آپ امام صاحب کے پیچھے مسجد میں پڑھ لیں، یا چاہے آپ جو ہے وہ اپنی گھر پہ جو ہے وہ تراویح جو ہے وہ سورت کے ساتھ جو ہے وہ ادا کر لیں، لیکن بہرحال تراویح رمضان المبارک کی ہر رات پڑھنا سنت موقعہ ہے. لہٰذا ہر رات تراویح لازمی طور پر پڑھی جائے گی. 5 یا 10 روزہ پڑھ لینے سے بقیہ راتوں کی تراویح معاف نہیں ہوتی. ختم قرآن میں اس بات کا بھی خیال کر لینا چاہیے کہ مستحب یہ ہے کہ ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھنا سنت ہے، اور ہر سورت کی ابتدا میں آہستہ پڑھنا مستحب ہے. تو لہٰذا کسی بھی پورے ختم قرآن میں کسی بھی دن، چاہے آخری دن یا چاہے درمیان میں، کسی بھی سورت کی ابتدا میں ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ بآواز بلند پڑھی جائے، کہ یہ سنت ہے، اور بقیہ ہر سورت کی ابتدا میں بسم اللہ آہستہ پڑھی جائے گی. بسم اللہ آپ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ شروع کر رہے ہیں جب بھی، اور اگر آپ مثال کے طور پہ جو ہے وہ تراویح میں تلاوت کر رہے ہیں اور آپ نے کوئی ایک سورت مثلا جو ہے وہ ختم کی، جیسے آخری جو ہے وہ ایام ہوتے ہیں یا آخری دن ہوتا ہے، اس دن ایک ایک رکعت کے اندر 2-2 سورتیں پڑھی جا رہی ہوتی ہیں، تب جیسے کسی نے سورت الدحا پڑھی، تب اس کے بعد جب اگلی سورت پڑھے گا تو درمیان میں بسم اللہ شریف پڑھے گا، مگر یہ ہر رکعت کے ہر سورت کے شروع میں جو آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں یہ آہستہ پڑھنا مستحب ہے. تراویح میں حافظ صاحبان کی اجرت کا بھی یہ مسئلہ یاد رہے کہ تراویح ایک عبادت ہے. قرآن کریم پڑھنے کی اجرت لینا جائز نہیں ہے. قرآن پڑھانا، جسے تعلیم قرآن کہتے ہیں، مدرسے میں استاد کا قرآن پڑھانا، یہ جائز ہے اور اس کے اوپر اجرت لینا بھی جائز ہے، اس کی علماء نے اجازت دی ہے. لیکن قرآن پڑھنے کی اجرت لینا، وہ چاہے تراویح کی صورت میں ہو، چاہے عیسیٰ علیہ ثواب کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، قرآن پڑھنے کی اجرت لینا جائز نہیں ہے، کہ یہ عبادت ہے اور عبادت کی اجرت لینا جائز نہیں ہے. چنانچہ امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ میں واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ تلاوت قرآن اور ذکر الہی پر اجرت لینا اور دینا دونوں حرام، اور دونوں ہی گناہگار ہوتے ہیں، اور جب یہ گناہگار ہوتے ہیں تو پھر ثواب کس بات کا جو یہ اپنے مرحومین کو پیش کریں گے. کئی جگہوں پہ لوگ اپنی میت کے لیے مرحوم کی قبر پر قرآن کریم روزانہ ایک پارہ پڑھوانے کے لیے کسی حافظ صاحب کو مقرر کرتے ہیں، اور اسے ایک پارہ پڑھنے کے ان کو 40 دن کے بعد کچھ پیسے طے کرتے ہیں، وہ دیتے ہیں. یہ جائز نہیں ہے کہ قرآن کریم کی اجرت لینا، پڑھنے کی اجرت لینا یہ جائز نہیں، اور جو پڑھا اس کا ثواب بھی نہیں ملے گا، گناہ ملے گا. تو گناہ ملا تو پھر میت کو کیا ایصال ثواب، کیا میت کو تو ثواب ایصال کیا جائے گا، جب ثواب ملے ہی نہیں تو پھر کیا ایصال کریں گے، تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے. اب اگر کوئی شخص جو ہے وہ اجرت لینا چاہے، سب سے بہتر تو یہ ہے کہ فی سبیل اللہ جو ہے وہ تراویح جو ہے وہ پڑھائیں، لیکن اگر کوئی لینا چاہے تو اس کا جائز حیلہ یہ ہے کہ دو حیلے ہیں. فرسٹ تو یہ کہ حافظ صاحب انکار کر دیں کہ میں کچھ بھی نہیں لوں گا، کمیٹی انکار کر دے کہ ہم آپ کو کچھ بھی نہیں دیں گے، فی سبیل اللہ جو ہے وہ تراویح پڑھائیے. اب امام صاحب نے یا حافظ صاحب نے تراویح پڑھا دی، اب 27ویں کو یا جب بھی ختم قرآن ہو تو مسجد انتظامیہ اپنی طرف سے خدمت امام کی کر دیتی ہے تو یہ جائز ہے کہ جب پہلے انکار کر دیا تھا تو اب یہ اجرت نہیں ہے بلکہ یہ در حقیقت ایک خدمت جو ہے وہ ہوگی جس کا اجرت سے کوئی تعلق نہیں، ایک یہ جائز صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ حافظ صاحب سے وقت کا اجارہ کر لیا جائے کہ آپ آج جو ہے وہ ماہ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ سے لے کے 27ویں تک یا 28ویں تک یا 29ویں تک جتنے بھی دنوں کا آپ نے ان سے رات جو ہے وہ 8 سے لے کے 9 بجے تک جو ہے وہ آپ سے اجارہ ہے کہ اس وقت کے اندر ہم آپ سے کوئی بھی کام آپ کے منصب کے مطابق لیں گے اور اس کی اتنی اجرت ہے۔ اجرت طے کرنا ضروری ہے تو اجرت طے کر لی جائے۔ اب اس وقت میں یہاں پر اجارہ جو ہے وہ وقت پر ہوا ہے، کسی کام پر نہیں ہوا، کسی ایسے کام پر نہیں ہوا کہ جو کہ عبادت ہے، تو یہاں پر قرآن کریم پڑھنے پر اجارہ نہیں ہوا۔ اب بعد میں مسجد انتظامیہ یہ کہہ دے کہ اس وقت کے اندر جو ہم نے آپ سے اجارہ کیا تھا آپ ہمیں تراویح میں قرآن مجید جو ہے وہ سنائیے، تو یوں اس طرح ہیلے کے مطابق اگر جو ہے وہ اختیار کریں گے تو یہ جائز ہوگا، ورنہ یہ جائز نہیں ہوگا۔ تو تراویح کی اجرت کے اندر اس بات کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ کچھ کالز بھی ہیں، ہم انہیں بھی جو ہے وہ شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ جی کال دیجیے۔
محمود علی بات کر رہا ہوں باب المدینہ کراچی سے۔ میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ مسجد کی جو کمیٹی ہوتی ہے آئمہ، وہ جو حافظ صاحب ہوتے ہیں جو تراویح پڑھاتے ہیں، ان کو ایک لمٹ ٹائم دیتی ہے کہ جی پون گھنٹے کے اندر آپ نے ایک سپارہ پڑھانا ہے اور یہ بھی اس طریقے سے۔ اب وہ اس تیزی سے پڑھاتے ہیں تو اس کا، اگر وہ تیزی سے پڑھاتے ہیں جو سمجھ میں نہیں آتا بعضوں کا، تو اس کا وبال کیا ان کے اوپر جو انتظامیہ اس کے پاس جائے گا یا قاری صاحب کے اوپر ہوگا؟
جی جلدی کا دور ہے جناب، ہر چیز کو جو ہے وہ لوگ باؤنڈڈ کرتے ہیں، ٹائم باؤنڈ کر دیا۔ امام صاحب اتنی جلدی لیا آپ نے جو ہے وہ یہ پڑھانا ہے، ایسا کرنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ مسجد انتظامیہ بھی گناہ گار ہوگی اور امام صاحب حافظ صاحب بھی گناہ گار ہوں گے اگر وہ اس طرح قرآن کریم اس میں پڑھتے ہیں کہ جو درست طریقے سے ترتیل کے مطابق نہیں شمار ہوتا، الفاظ ایک دوسرے سے حروف جدا نہیں ہوتے، تو اس طریقے سے اگر پڑھتے ہیں تو ایسا کرنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ اگر کسی جگہ پر انتظامیہ جو ہے وہ یہ پابندی لگاتی ہے تو امام صاحب کو چاہیے کہ منع کر دیں کہ جناب میں نہیں پڑھاؤں گا یہاں پر تراویح، میں نے اگر تراویح پڑھانی ہے تو اللہ کے لیے پڑھانی ہے، اور میں نے جس طرح قرآن کریم نازل ہوا ہے، جس طرح قرآن کریم پڑھنے کا حکم ہے، اس کے مطابق ہی جو ہے وہ پڑھانی ہے، تو اس بات کا ہی خیال کیا جائے۔ بلکہ اگر مسجد انتظامیہ ایسی کوئی غلطی کر بیٹھتی ہے تو اہل محلہ کو، نمازیوں کو چاہیے کہ وہ انہیں سمجھائیں کہ بھئی یہاں پر ہم جو ہے وہ فارمیلٹی تراویح کی پوری کرنے نہیں آئے کہ آپ ٹائم باؤنڈ کر رہے ہیں، ہم یہاں پر نماز تراویح کی عبادت ادا کرنے آئے ہیں، تو وہ جتنے ایک مناسب وقت کے اندر ادا ہوتی ہے اتنے وقت میں امام صاحب جو ہے وہ پڑھائیں گے۔ تو اب اگر وہ وقت کبھی زیادہ بھی ہو سکتا ہے، کبھی کم بھی ہو سکتا ہے، شروع کے ایام میں پارا زیادہ ہوتا ہے، سوا پارا ہوتا ہے، کہیں ڈیڑھ پارا ہوتا ہے تو زیادہ وقت لگتا ہے، بعد کے ایام میں جو ہے وہ پارا کم ہوتا چلا جاتا ہے، پون پارے پہ آ جاتا ہے، ایک پارے پہ آ جاتا ہے، آدھے پارے پہ آ جاتا ہے، تو وہاں پر جو ہے وقت کم لگتا ہے۔ تو بہرحال اس کو ٹائم باؤنڈ ہرگز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مسجد انتظامیہ کو چاہیے کہ اپنی آخرت کے لیے، حافظ صاحب کی آخرت کے لیے، بقیہ نمازیوں کی نماز کو بچانے کے لیے حافظ صاحب سے یہی عرض کریں کہ آپ مکمل تجوید و قراءت کے مطابق جو ہے وہ حدر میں تلاوت کیجئے، اس طرح کہ تمام حروف مخارج کے ساتھ ادا ہوں، ہر حرف دوسرے حرف سے جدا جو ہے وہ ہو، اس طرح کے حروف کو جو ہے وہ گنا جا سکے، تو اس طرح کے آپ جو ہے وہ تلاوت کریے، اور جو حافظ اس طرح کی تلاوت نہ کرے اس سے انتظامیہ کو معذرت کرنی چاہیے کہ حافظ صاحب ہم نے اپنی نمازیں آپ کے سپرد کی ہیں، جب آپ تلاوت درست نہیں کریں گے تو ہماری نمازیں ضائع ہو جائیں گی، تو ہم یہاں پر اپنی نمازیں ضائع کرنے نہیں آئے، بلکہ اپنی نمازوں کو درست طریقے سے پڑھنے اور اس میں قرآن کریم مکمل سننے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، تو لہٰذا آپ اسی کے مطابق ہی پڑھائیے۔ تو اس بات کا ہی خیال رکھنا، حافظ صاحب پر، انتظامیہ پر، امام مسجد پر اور اہل محلہ پر لازم ہے۔ جی مزید کون؟
مدنی چینل کے سلسلے میں میرا یہ سوال ہے، جو سجدے تلاوت کے بارے میں مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا، تو ہمارے یہاں جو قرآن خوانی ہوتی ہے مروجہ، بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں ایک ساتھ، تو بعد میں جس کے گھر قرآن خوانی ہوتی ہے وہ گھر والا جو ہے ایک ساتھ 14 سجدے کرتا ہے سجدے تلاوت کی، تو ایسے کیا یہ سجدے تلاوت ادا ہو جائے گی یا جس نے وہ تلاوت کی تھی اسی کو سجدہ کرنا ہوگا؟
سجدہ تلاوت اسی پر لازم ہوگا جس نے ادا کیا، جس نے تلاوت کی. یوں ہی سجدہ تلاوت سننے والے پر بھی واجب ہوتا ہے. تو اگر تو وہاں پر جو اہل خانہ تھے وہ بیٹھ کر سنتے رہے، انہوں نے 14 آیات سجدہ سنی، تو ٹھیک ہے ان پر سننے کے اعتبار سے واجب ہوگا، لیکن جنہوں نے پڑھا ہے ان پر پڑھنے کے اعتبار سے واجب ہوگا. بلکہ پڑھنے والوں کے اندر بھی ایک جو ہے وہ اپنی اس نے آیت سجدہ تلاوت کی، دوسری برابر والے کی آیت سجدہ سنی، تو اب اس پر ایک پڑھنے والا سجدہ تلاوت واجب ہے، ایک سننے والا سجدہ تلاوت واجب ہے. تو اہل خانہ کا 14 سجدے ادا کر لینے سے جنہوں نے آیت سجدہ پڑھی اور سنی ان کا سجدہ تلاوت ادا نہیں ہوگا، ان کو اپنا سجدہ تلاوت ادا کرنا ہی ہوگا. تو اس بات کا بالکل خیال رکھنا چاہیے، بلکہ شروع میں ہی اعلان کر دینا چاہیے. بس اوقات تلاوت میں جو قرآن خوانی میں بچے آتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ انہیں یہ مسائل معلوم نہ ہوں، ولن تو ان کے قاری صاحبان کو بھی انہیں یہ مسائل بتانے چاہیے، اور اگر نہ بھی ہوں تو کم از کم وہاں پر ہی اعلان کر دیا جائے کہ جو بچہ سجدہ تلاوت کی آیت پڑھے تو وہ یہاں پر مصلی بچھا ہوا ہے، وہ اس کے اوپر جا کر سجدہ تلاوت ادا کر لے، تو یوں سجدہ تلاوت بھی ادا ہو جائے گا. تو اس طرح کا مصلی کے بغیر بھی زمین پر بھی سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا، لیکن ایک بچھانے سے تھوڑا سا ان کی نیت جائے گی، ان کو ریمائنڈ ہوتا رہے گا کہ ہاں یہ مصلی بچھا ہوا اس لیے کہ سجدہ تلاوت کرنا ہے، تو اس طرح وہ سجدہ تلاوت کرتے رہیں گے. جی مزید کون؟
میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو قرآن شریف حفظ یاد نہیں ہو تو وہ چھوٹی سورتیں نمازیں تراویح میں پڑھ سکتا ہے اور بنا جماعت کے تراویح پڑھی جا سکتی ہے؟ جزاک اللہ خیرا.
جی تراویح جو ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھنا جو ہے وہ افضل ہے، اور مسجد کی جماعت کے ساتھ پڑھنا افضل ہے، اور اس میں قرآن کریم سننے کی سعادت بھی حاصل ہوتی ہے. لیکن اگر کوئی نہیں کر سکتا تو علیحدہ بھی نماز تراویح ادا کی جا سکتی ہے، اور اگر حافظ نہیں ہے تو وہ جو قرآن کریم کی آخری 10 سورتیں ہیں، سورہ علم ترا کیف سے لے کے سورہ ناس تک، سورہ فیل سے سورہ ناس تک، ان کو پڑھ سکتا ہے کہ پہلی 10 رکعت کے اندر یہ 10 سورتیں پڑھے، ہر رکعت میں ایک ایک سورت، اور پھر دوبارہ ان کو اگلی 10 رکعتوں میں ریپیٹ کر لے، تو یوں وہ پڑھ سکتا ہے. اگر کسی کو آخری 10 سورتیں بھی یاد نہیں ہیں تو اسے فقط سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد ہی یاد ہے، تو فقط قل ھو اللہ احد سے بھی وہ تمام تراویح کی 20 رکعت ادا کر سکتا ہے. تراویح پڑھنی ضروری ہے، چاہے آپ سورہ اخلاص کے ساتھ پڑھیں، چاہے آپ جو ہے وہ آخری 10 سورتوں کے ساتھ پڑھیں، چاہے آپ جو ہے وہ علیحدہ پڑھیں، چاہے جو ہے وہ امام صاحب کے پیچھے پڑھیں، لیکن تراویح پڑھنی ہے. تو یہ نیت کیجئے، یہ ذہن بنائیے کہ ہم نے نماز تراویح جو ہے وہ ماہ رمضان کی کسی بھی ایک رات میں چھوڑنی نہیں، نماز تراویح 20 رکعت پوری کی پوری جو ہے وہ ہم نے ادا کرنی ہے. جو بہت زیادہ بوڑھے افراد ہیں کہ وہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، یا امام صاحب کے پیچھے جو ہے وہ اتنا طویل جو ہے وہ قیام نہیں کر سکتے، تو وہ اپنی انفرادی طور پہ کھڑے ہو کے نماز تراویح ادا کر لیں. خود بھی انفرادی طور پر جو ہے وہ اتنا جو ہے وہ 20 رکعت نہیں پڑھ سکتے، ان کے گھٹنوں میں شدید تکلیف ہے، وہ بھی تراویح نہ چھوڑیں. اس وجہ سے جتنی تراویح کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں اتنی کھڑے ہو کر پڑھیں، اور جب ہمت نہ رہے، تکلیف شدید ہو، تو پھر بقیہ تراویح کی نماز بیٹھ کر پڑھ لیں، لیکن تراویح لازمی پڑھیں، تراویح ہرگز نہ چھوڑیں. جی مزید کال.
محمد اسحاق اتاری لاہور سے بات کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ نماز کے دوران اگر کوئی امام صاحب رکوع سے اٹھتے ہوئے ایک ہاتھ سے پیچھے سے قمیض کو صحیح کریں، اور جب سجدے سے بھی اٹھیں قیام کی حالت میں ہیں تب بھی وہ قمیض کو ایک ہاتھ سے صحیح کریں، تو ان کا ہر رکعت میں، یعنی کہ ہر رکعت میں رکوع اور سجدے میں اٹھتے ہوئے یہ عمل کرنا کیسا؟ جزاک اللہ خیرا.
جی اگر ضرورتاً یہ کہ کپڑا جو ہے وہ پھنس گیا ہے، اس کو جو ہے وہ درست کرنے کے لیے اگر کوئی امام یا کوئی بھی نمازی جو ہے وہ اپنے کپڑے کو درست کرتا ہے ایک ہاتھ سے عمل قلیل کے ذریعے سے، تو اس میں حرج نہیں ہے. لیکن اگر بلا وجہ جو ہے وہ کرتا ہے تو پھر نماز جو ہے وہ مکروہ تحریمی جو ہے وہ ہوگی. اگر بلا وجہ جو ہے وہ کپڑے سمیٹتا ہے، کپڑے موڑتا ہے، کپڑوں کے ساتھ کھیلتا ہے، تو یہ جو ہے وہ نماز مکروہ تحریمی ہوگی. لیکن اگر وجہ کے ساتھ ہے کہ کپڑے پھنس گئے ہیں، اب ان کو جو ہے وہ درست کرنے کے لیے ایسا کرتا ہے، تو بالکل کر سکتا ہے. اس صورت کے اندر نماز میں کراہت نہیں ہوگی. یوں ہی نماز میں، نماز تراویح طویل بھی ہوتی ہے، تو وہاں اس بات کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ عام نمازوں میں بھی اور بقیہ نماز تراویح کے اندر بھی موبائل فون جو ہے وہ پہلے سے ہی ہمیں آف کر لینے چاہیے، اس کو جو ہے وہ سائلنٹ یا وائبریٹ پر بھی نہ رکھیں کہ وہ آپ کو نماز کے دوران جو ہے وہ آپ کی توجہ کو بٹائے گا، تو لہٰذا آپ اپنی توجہ مکمل جو ہے وہ نماز کی طرف رکھیں. اللہ تبارک و تعالی نے جو اپنا کلام نازل فرمایا ہے, رب کا کلام سنیں انشاءاللہ عز و جل. قرآن کریم سننے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہماری معاشرے کو جو ہے وہ امن و امان کا گہوارہ بنائے گا, اور جتنی بھی آفات و بلیات ہیں انہیں بھی دور فرمائے گا. ہمارے سلسلے کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو سنا اسے یاد رکھنے, اس پر عمل کرنے, اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا, علم نافع ملے اجمع علماء. علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا.